बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم।
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 75-76 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی پرہیزگار۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم وے میں 765 اور 198 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام آج کا ایران آپ سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد پروگرام آئین صحافت پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ پروگرام گھر اور گھرانہ سماعت فرمائیں گے، پھر خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار پھر آپ سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، جس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے بعد خبروں کا تیسرا اور آخری بلٹن پیش کیا جائے گا، اور فرزند رسول حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا خصوصی پروگرام ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد پیش، جس میں سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کی جائیں گی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ایران اور امریکہ کے مابین بالواسطہ مذاکرات کا چھٹا دور اتوار کو مسقط میں۔ پاکستان کی جانب سے چین سے جدید ترین ہتھیاروں کی خریداری کے اعلان کے بعد چینی دفاعی کمپنیوں کے شیئرز میں زبردست اضافہ۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر جاری صہیونی جارحیت میں مزید 50 فلسطینی شہید، 24 زخمی۔ عالمی ریڈ کراس کمیٹی کا غزہ میں طبی مراکز کی بندش کے حوالے سے سخت انتباہ۔ اور تارکین وطن کے خلاف ٹرمپ حکومت کے کریک ڈاؤن میں شدت آنے کے بعد کیلیفورنیا کے اٹارنی جنرل نے نیشنل گارڈز کی تعیناتی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ پر مقدمہ دائر کر دیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ایران اور امریکہ کے درمیان بالواسطہ مذاکرات سے متعلق ایک بیان میں کہا ہے کہ مذاکرات کا اگلا دور آئندہ اتوار کو سلطنت عمان کے دارالحکومت مسقط میں منعقد ہونے جا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کے ساتھ بالواسطہ مذاکرات کے اگلے دور کے بارے میں اہم بیان جاری کیا ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ مشاورت کے بعد ایران اور امریکہ کے درمیان آئندہ دور کے بالواسطہ مذاکرات کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے اور یہ مذاکرات آئندہ اتوار کے روز مسقط میں ہوں گے۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی رواں ہفتے بدھ اور جمعرات کو ناروے کا دورہ کریں گے، جہاں وہ اوسلو فورم کے 22ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی غیر معمولی انٹیلیجنس کامیابی اور صہیونی حکومت کے جاسوسی اداروں پر اس کی فیصلہ کن برتری نے نہ صرف خطے اور بین الاقوامی سطح پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں بلکہ صہیونی حکومت کی پوزیشن کو بھی شدید متزلزل کر دیا ہے۔ ایران کی عدلیہ کے ترجمان نے ایران کی انٹیلیجنس کامیابی کو تاریخی کامیابی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کامیابی نے نہ صرف ایران کی قومی سلامتی کی تقویت میں مدد کی ہے بلکہ صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے انٹیلیجنس غرور کو بھی خاک میں ملا دیا ہے۔ ایرانی فوج کے کمانڈر میجر جنرل سید عبدالرحیم موسوی نے بھی ایران کے انٹیلیجنس وزیر حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب کے نام ایک خط میں اس انٹیلیجنس کامیابی کو اسرائیل کے منہ پر تماچا قرار دیا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایران نے صہیونی جوہری تنصیبات اور حساس فوجی مراکز کے بارے میں اہم معلومات پر مشتمل بھاری ذخیرہ حاصل کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ ایران نے صہیونی حکومت کے حساس ترین خفیہ نیٹ ورک تک رسائی حاصل کر کے جو اطلاعات اور دستاویزات حاصل کی ہیں ان کی تعداد اور حساسیت حیرت انگیز حد تک زیادہ ہے۔ ایران کو حاصل ہونے والی انٹیلیجنس معلومات میں ہزاروں ایسے اہم منصوبے شامل ہیں جو قابض صہیونی حکومت کی سرگرمیوں اور ان کی جوہری تنصیبات سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایران کی جانب سے صہیونی حکومت کے خلاف غیر معمولی انٹیلیجنس آپریشن کا اعلان ایک نہایت حساس اور اہم موقع پر کیا گیا ہے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری پروگرام سے متعلق چھٹے دور کے بالواسطہ مذاکرات آئندہ اتوار کو شروع ہو رہے ہیں۔ علاوہ ازیں ایران کے اس انٹیلیجنس آپریشن کا اعلان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حالیہ دنوں میں امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی دھمکیاں دی گئی تھیں۔ ان دعووں میں کہا گیا تھا کہ اگر ایران کے ساتھ بالواسطہ جوہری مذاکرات ناکام ہو گئے تو وہ حملے کر کے تہران پر دباؤ ڈالیں گے تاکہ امریکہ کی شرائط خاص طور پر یورینیم افزودگی کے خاتمے سے متعلق تجویز قبول کرے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے صہیونی حکومت کے خلاف حالیہ انٹیلیجنس کارروائی میں حاصل کی گئی دستاویزات کی تفصیلات پوری طرح ظاہر نہیں کی ہیں، تاہم اس آپریشن کو ایک اسٹریٹجک کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ان اسناد کا تعلق صہیونی حکومت کے حساس سیکورٹی منصوبوں اور جوہری تنصیبات سے ہے۔ اسی بنیاد پر اس خبر کے اعلان کا وقت خود ایک پیغام کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایران یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اس کے پاس اسرائیل کی جوہری تنصیبات سے متعلق نہ صرف دستاویزات موجود ہیں بلکہ ان پر ممکنہ حملے کے لیے درکار انٹیلیجنس معلومات بھی دستیاب ہیں۔ اگر امریکہ اور اسرائیل ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی اپنی دھمکیوں پر عمل درآمد کریں گے تو ایران ان اطلاعات کو جوابی کارروائی میں استعمال کر سکتا ہے۔ پاکستان نے چین سے جدید ترین ہتھیاروں کی خریداری کا اعلان کیا ہے۔ موصولہ رپورٹوں کے مطابق ان ہتھیاروں میں J-35 اسٹیلتھ، KJ-500 ایواکس طیارے اور HQ-19 میزائل شامل ہیں۔ J-35 اسٹیلتھ اپنی صلاحیتوں کی بدولت دشمن کے فضائی علاقے میں گھسنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ KJ-500 ایواکس طیارے فضائی نگرانی کی صلاحیتوں کو مضبوط بنانے کے حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ HQ-19 میزائل دفاعی نظام بیلسٹک میزائلوں سے دفاع کی صلاحیتوں کو بہتر بناتا ہے۔ بلومبرگ کے مطابق یہ معاہدہ چینی کمپنی شن یانگ ایئر کرافٹ کارپوریشن کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اگرچہ چینی وزارت دفاع نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن پاکستانی حکومت کے اعلان کے بعد چینی دفاعی کمپنیوں کے شیئر زبردست نیچے آ گئے ہیں۔ چینی دفاعی کمپنیوں کے شیئرز میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ پاک ہند جنگ میں چینی ہتھیاروں کی بہتر کارکردگی کی بنا پر مختلف ممالک میں امریکی طیاروں پر انحصار کم ہو رہا ہے اور چین کے جے تین لڑاکا طیاروں کی طلب میں اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے کہا ہے کہ امریکہ میں ہندوستان کے لوگوں کو مسلسل ہراساں کیا جا رہا ہے اور وزیر اعظم مودی کو فوری طور پر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے۔ کانگریس کے شعبہ مواصلات کے سربراہ جے رام رمیش نے منگل کو سوشل میڈیا ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ امریکہ میں ہندوستانی شہریوں کے وقار کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے اور انہیں ذلیل کرنے کے واقعات ٹرمپ کے صدر بننے کے ساتھ ہی شروع ہو گئے تھے جو رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں آئے دن ہندوستانی شہریوں کے ساتھ ناانصافی اور انہیں ہراساں کرنے کی خبریں آ رہی ہیں اور مودی حکومت اس کام میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ جے رام رمیش نے کہا کہ مودی حکومت ہندوستان اور ہندوستانیوں کے وقار کے تحفظ میں ناکام ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے وقار کا تحفظ کرنا وزیر اعظم مودی کی سب سے اہم ذمہ داریوں میں سے ایک ہے۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں برسر اقتدار سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس نے وندے بھارت ٹرین سروس شروع ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے جموں کشمیر کو کافی فائدہ ہوگا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر اور سابق وزیر اعلی ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا کہنا ہے کہ وندے بھارت ٹرین سے جموں کشمیر کے تمام لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ سیاح اور عام لوگ اب آزادی سے سفر کر سکیں گے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر نے ان باتوں کا اظہار منگل کی صبح وندے بھارت ٹرین سے کٹرا روانہ ہونے سے پہلے نامہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آج اس ٹرین سے کٹرا جا رہا ہوں، اس ٹرین سے ہمیں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب سیاح اور دیگر لوگ آزادی سے سفر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ قومی شاہراہ کئی دفعہ بند رہتی ہے اور ہوائی کرایہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ امید کی جاتی ہے کہ عام لوگ اس ٹرین سے فائدہ اٹھائیں گے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر جاری صہیونی جارحیت میں مزید کم سے کم 50 فلسطینیوں کے شہید اور 124 کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ الجزیرہ ٹی وی چینل نے فلسطین کے میڈیکل ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج نے آج صبح سے غزہ پٹی کے مختلف علاقوں پر بمباری کر کے 50 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ کے القدس اسپتال کے ذرائع کے مطابق جنوبی غزہ شہر کے نتسارین محور کے قریب امداد کے منتظر فلسطینی شہریوں پر صہیونی حکومت کے حملے میں 20 افراد شہید اور 124 زخمی ہوئے ہیں۔ ناصر اسپتال کے ذرائع نے بتایا کہ خان یونس شہر کے مواسی علاقے کی خیمہ بستی پر صہیونی حکومت کے حملے میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد شہید ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کے رپورٹر نے خان یونس کے بطنس سمین علاقے میں ایک رہائشی مکان پر حملے کی بھی خبر دی ہے۔ صہیونی فوج نے غزہ شہر اور شمالی غزہ پٹی کے علاقوں پر بمباری اور گولہ باری کا سلسلہ تیز کر دیا ہے، جس کا مقصد فلسطینیوں کو ان علاقوں سے نکلنے پر مجبور کرنا اور اپنے مقاصد کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ انٹرنیشنل کمیٹی آف دی ریڈ کراس ICRC نے خبردار کیا ہے کہ صہیونی جارحیت کے نتیجے میں غزہ کا طبی نظام آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ICRC کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں جاری اسرائیلی بمباری کے دوران اسپتالوں کو فوری تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ طبی نظام پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے کیونکہ اسرائیل کی جانب سے امدادی مراکز پر حملوں میں فلسطینی شہادتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ بیان کے مطابق گزشتہ 2 ہفتوں میں رفع میں ریڈ کراس فیلڈ اسپتال کو ہنگامی طبی امداد فراہمی کے لیے 12 مرتبہ متحرک کرنا پڑا۔ اسپتال میں گولیوں سے زخمی افراد کی بہت زیادہ تعداد آئی۔ ریڈ کراس کا کہنا تھا کہ حال ہی میں زخمی ہونے والے زیادہ تر افراد نے بتایا کہ وہ امداد تقسیم کرنے والے مراکز تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہوئے زخمی ہوئے ہیں۔ مئی کے بعد سے امریکی اور اسرائیلی حمایت سے کام کرنے والے امدادی 27 ادارے کے مراکز میں اسرائیلی فائرنگ کے نتیجے میں سینکڑوں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے 11 ہفتوں سے غزہ کی دوبارہ ناکہ بندی کر رکھی ہے اور اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی اداروں کو امدادی مراکز سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ غزہ کے حکومتی میڈیا آفس کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ امدادی مراکز پر اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والے افراد کی تعداد 125 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ 736 زخمی ہوئے ہیں۔ ریڈ کراس کی جانب سے جاری بیان میں شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ غزہ میں فعال چند طبی مراکز بھی اب خطرے کی زد میں ہیں۔ بیان کے مطابق حالیہ دنوں میں مریضوں کی ایک سے دوسرے طبی مرکز میں منتقلی بھی چیلنج بن گئی ہے اور متعدد کیسوں میں مریض خصوصی نگہداشت سے محروم رہتے ہیں۔ آئی سی آر سی نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہیں کیے گئے تو مزید ہلاکتیں ہوں گی، جبکہ طبی انفراسٹرکچر اور عملے کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے انسان دوستانہ امداد کے حصول کی کوششوں کے دوران متعدد فلسطینیوں کے شہید اور زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اب تک امداد کے حصول کی کوششوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 115 اور زخمیوں کی تعداد 1110 ہو چکی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 18 مارچ 2025 سے اب تک غزہ میں 4603 فلسطینی شہید اور 14186 دیگر زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت کے بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 54981 جبکہ زخمیوں کی تعداد 126920 ہو گئی ہے۔ ایران کے وزیر صحت نے ورلڈ فوڈ سیفٹی ڈے کی مناسبت سے کہا ہے کہ فوڈ سیفٹی کے شعبے میں ایران کا شمار دنیا کے پہلے 3 ملکوں میں ہوتا ہے۔ ایران کے وزیر صحت محمد رضا ظفر قندی نے کہا ہے کہ غذائی سلامتی پوری دنیا کے لیے ایک قدرتی ذریعہ شمار ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غذائی سلامتی کے شعبے میں ایران میں وزارت صحت میں تقریباً 700 افراد کام کرتے ہیں، جبکہ 450 لیبارٹریز سرگرم عمل ہیں۔ ایران کے وزیر صحت نے کہا کہ خوراک اور غذائی اشیاء کی پیداوار پر تقریباً 17,000 کارخانے اور کمپنیاں نگرانی کر رہی ہیں۔ ایران کے وزیر صحت محمد رضا ظفر قندی نے غذائی سلامتی اور سیفٹی ڈپلومیسی کے فروغ کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ آج دنیا اور خاص طور سے مغربی ایشیا میں بہت سے ممالک پیداوار اور غذائی سلامتی کے شعبے میں مشکلات سے دوچار ہیں، جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران ان دونوں ہی شعبوں میں مغربی ایشیا اور دنیا کے چند گنے چنے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ امریکہ میں تارکین وطن کے خلاف ٹرمپ حکومت کے کریک ڈاؤن میں شدت آنے کے بعد لاس اینجلس میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپوں، تشدد، شیلنگ اور گرفتاریوں میں تیزی اور وسعت آ گئی ہے۔ دوسری جانب کیلیفورنیا کے اٹارنی جنرل روب بونٹا نے نیشنل گارڈز کی تعیناتی کو ریاست کی خود مختاری اور وفاقی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ پر مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی ریاست کیلیفورنیا میں تارکین وطن کے خلاف ٹرمپ حکومت کے اقدامات کے خلاف مظاہروں اور مظاہرین کے ساتھ سیکورٹی اہلکاروں کی جھڑپوں کا سلسلہ پیر کو بھی جاری رہا۔ اس رپورٹ کے مطابق لاس اینجلس کے پولیس چیف میک ڈونلڈ نے کہا ہے کہ تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن پر مظاہروں کے بعد اس شہر میں تشدد کی سطح نفرت انگیز حد تک بڑھ گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق بعض مشتعل مظاہرین نے توڑ پھوڑ اور گاڑیوں کو نظر آتش کرنے کا اقدام بھی کیا ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ اور سوشل میڈیا پر امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں مظاہروں کی تصاویر شائع اور نشر ہو رہی ہیں، جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ امریکہ کے انتظامی ادارے، پولیس اور فوج کس طرح سے مظاہرین کو سرکوب کرنے میں مصروف ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کی مہاجر دشمن پالیسیوں کے خلاف مظاہرے بدستور جاری ہیں، اور امریکی صدر کے حکم پر نیشنل گارڈز کے تعینات ہو جانے کے باوجود احتجاج کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ چشمدید گواہوں کے مطابق مظاہرین بدستور لاس اینجلس شہر کے مہاجروں اور کسٹمز کے ادارے آئی سی اے کے سامنے موجود ہیں، اور پولیس انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس، لاٹھی اور ربڑ کی گولیوں کا سہارا لے رہی ہے۔ پولیس نے پہلے مرحلے سے ہی تشدد کا راستہ اپنا رکھا ہے اور اب تک سینکڑوں مظاہرین کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ دوسری جانب کیلیفورنیا کے اٹارنی جنرل نے نیشنل گارڈز کی تعیناتی کو ریاست کی خود مختاری اور وفاقی قانون کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ پر مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ کیلیفورنیا کے اٹارنی جنرل روب بونٹا نے بتایا کہ ریاست کی جانب سے مقدمے کو دائر کرنے کا فیصلہ امریکی صدر کی جانب سے ریاستی نیشنل گارڈز کو غیر قانونی طور پر وفاق کا حصہ بنا کر لاس اینجلس میں تعیناتی پر کیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے خبروں کا پہلا بلٹن سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور سامعین اس وقت سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو موجود ہیں ممتاز تجنگار جناب غلام عباس حیدری صاحب، انہیں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، چلتے ہیں ان کی خدمت میں۔ جی حیدری صاحب، اسرائیلی فوج نے فریڈم فلوٹیلا کولیشن میں شامل غزہ میں امداد لے جانے والی کشتی میڈلن کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اس پر سوار افراد کو اغوا کر کے کشتی کو اشدود بھیج دیا ہے۔ اب یہ معاملہ عالمی سطح پر توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین اختر، میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے اور اپنے تمام سامعین کی خدمت میں سلام عرض کروں گا۔ دیکھیں، غزہ کو کئی مہینوں سے سخت ترین ناکہ بندی کا سامنا ہے، سخت ترین ناکہ بندی ہے، جس کے بعد حالیہ دنوں میں محدود پیمانے پر جو ہے وہ خوراک اور ادویات کی ترسیل ایک مطلب شروع ہی تھی، لیکن پھر وہ بند ہو گئی۔ لیکن ان مراکز پر اب بھی تشدد، خوف اور موت کا سایہ چھایا ہوا ہے، اور غزہ کی بچی کھچی آبادی تک غذائی اور طبی امداد پہنچانے کے راستے بھی مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں، اور اس وقت جو غزہ میں ہے وہ ایک انسانی المیہ رونما ہونے کے دھانے پہ ہے۔ اس بہیمانہ روش کا تازہ مظاہرہ سویڈش ماحولیاتی کارکن گریٹا تھنبرگ کی قیادت میں 12 کارکنوں پر مشتمل بحری جہاز فریڈم فلوٹیلا کولیشن کی امدادی کشتی جو ہے میڈلین کو غزہ پہنچنے سے روکے جانے کی شکل میں جو ہے سامنے آیا۔ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ڈرون کے ذریعے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ اسے روکا گیا، اور ایک ایسے محلول کا چھڑکاؤ کیا گیا جس سے جو ہے ان کے جو وہ کھال ہے اس کا رنگ جو ہے تبدیل ہو گیا، اور انہیں جو ہے نامعلوم مقام پر جو ہے وہ لے گئے۔ حالانکہ اس میں جو ہے 12 افراد شامل تھے، جن میں خواتین بھی تھیں، صحافی بھی تھے اور امدادی کارکن، اور وہ سب غیر مسلط ہے، ان کے پاس صرف اور صرف امدادی سامان اور اشیاء تھی۔ لیکن غاصب صہیونی حکومت نے ایک مرتبہ پھر جو ہے بربریت کا مظاہرہ کر کے جو ہے کشتی کو روک لیا اور انہیں جو ہے غزہ تک پہنچنے نہیں دیا۔ یہ بھی جو ہے لمحہ فکریہ ہے عالمی اداروں کے لیے اور تمام دنیا بھر کے عوام کے لیے، خاص طور سے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ جس طریقے سے جو ہے کشتی نے جو ہے حرکت کی تھی اسے غزہ کی جانب، اور جس طریقے سے غاصب سیونی حکومت کے وزیر جنگ نے جو ہے دھمکی دی تھی کہ ہم اسے وہاں اس کے منزل مقصود تک پہنچنے نہیں دیں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ عالمی سطح پر اسرائیل کی اس جارحیت اور دھمکی کا کوئی جو ہے وہ رد عمل سامنے نہیں آیا، سب ممالک نے خاموشی اختیار کی، اور جس کے بعد جو ہے اسرائیل نے دیکھ لیا کہ اب جو ہے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اس لیے اس نے جو ہے وہ اس کشتی کو آگے جانے سے روک لیا اور ڈرون کے ذریعے جو ہے یہ کارروائی کی، اور اس کے بعد سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے جو ہے غاصب صہیونی حکومت نے عالم میں اسلام کو پوری دنیا کو پیغام دیا، اس کا پیغام شاید یہ ہے کہ اگر ہم جو کچھ بھی کرنا چاہے کر سکتے ہیں، ہمیں روکنے والا ٹوکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور اس نے جو ہے اپنے اس جارحیت سے اپنے اس فعل سے دکھا دیا کہ وہ اس وقت پوری دنیا میں ایک خونخوار جارح ملک کی صورت میں جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ دیکھیں جس طریقے سے جو ہے یہ جارحیت کی گئی ہے، اس کی جو ہے تمام ممالک اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی مذمت کی، اور اسلامی تعاون تنظیم جو ہے او آئی سی اس نے بھی اس کی مذمت کی، اور عالمی برادری سے او آئی سی نے فوری طور پر ایکشن لینے کا جو ہے وہ مطالبہ کیا اور اس کی مذمت کی ہے، اور اس طریقے سے جو ہے او آئی سی نے جو ہے بین الاقوامی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی سے قرار دیا اور عالمی برادری سے فوری اقدام کا بھی جو ہے وہ مطالبہ کیا۔ او آئی سی نے جو ہے بین الاقوامی کارکنان کی فوری رہائی اور غزہ میں امدادی سرگرمیوں کی بحالی پر بھی زور دیا۔ اب چند روز ہو گئے ہیں، ان کی سرنوشت کے بارے میں کوئی بھی اطلاع نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے او آئی سی نے انسانی حقوق کے کارکنوں کے تحفظ کے لیے بین الاقوامی قوانین کے نفاذ پر بھی زور دیا، اور اقوام متحدہ سمیت دیگر عالمی اداروں سے فوری مداخلت کی اپیل بھی کی۔ دیکھیں حسین اختر، غزہ میں جو ہے انسانی بحران ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ شدت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے۔ غزہ شہر میں امداد حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے مظلوم فلسطینیوں پر غاصب صہیونی حکومت نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ بمباری کی، جس کے نتیجے میں کم سے کم 50 فلسطینی شہید اور 126 سے زائد جو ہے افراد اس میں شدید زخمی ہوئے۔ اس طرح اکتوبر 2023 سے اب تک 54,981 فلسطینی شہید اور 126,920 فلسطینی شدید زخمی ہوئے ہیں، جن میں خواتین اور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور اب بھی جو ہے 11,000 سے زائد افراد جو ہے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ آج کا یہ واقعہ ایسے میں پیش آیا جب سینکڑوں جو فلسطینی تھے وہ جو ہے خوراک اور امداد کے لیے دو مختلف مقامات پر تقسیمی مراکز کی طرف وہ جا رہے تھے تاکہ وہ جو ہے وہ امداد وہاں سے حاصل کر سکے، لے سکے کھانے پینے کی اشیاء۔ تو اسرائیلی فوج نے البتہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ مشتبہ افراد کو دیکھ کر جو ہے وہ وارننگ دی گئی اور فائر کیا گیا، تاہم انہی شاہدین نے انکشاف کیا ہے کہ دہشت گرد اسرائیلی فوجیوں نے براہ راست شہروں پر فائرنگ کی۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کے کئی واقعات جو رونما ہو چکے ہیں، اور یہ واقعہ ایسے میں پیش آیا جب غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے خود اعتراف کیا تھا کہ اسرائیل غزہ میں حماس مخالف مقامی گروہوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور انہیں ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ یہ ایک نئی سازش جو ہے وہ رچی ہے غاصب صہیونی حکومت نے، خود غزہ کے اندر جو ہے جو ان کے ایجنٹ ہیں، جو ان کے اہلکار ہیں، انہیں جو ہے ہتھیار دی ہے اور ان سے کہا ہے کہ آپ حماس کے سامنے جو ہے فائرنگ کریں، ان کے مد مقابل آ جائیں اور انہیں جو ہے وہ اسرائیل مخالف سرگرمیوں سے روک دیں۔ تو یہ ایک نئی سازش ہے۔ تاہم غزہ میں سرگرم انسانی تنظیموں کا کہنا ہے کہ مئی کے آخر سے لے کر اب تک سینکڑوں فلسطینی امداد لینے کے دوران شہید ہو چکے ہیں، اور ان واقعات میں زیادہ تر فائرنگ امدادی مراکز کے آس پاس ہوئی ہے جو کہ اسرائیل، امریکہ اور اقوام متحدہ کے تعاون سے کام کرنے والے ادارے غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن کے تحت قائم کیے گئے ہیں۔ یعنی اس وقت جو ہے غزہ میں جس طریقے سے غاصب صہیونی حکومت نے جو ہے وہ جارحیت کا اور اس طریقے سے جو ہے وہ قتل عام کا بازار گرم کیا ہے، اس کی مثال ماضی میں کہیں نہیں ملتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ ساتھ جو ہے غاصب صہیونی حکومت مزید گستاخ ہو رہی ہے، جارح ہو رہی ہے، لیکن اقوام متحدہ اور اس طرح جو ہے او آئی سی، عرب لیگ اور مقامی اور اس طرح جو ہے عالمی ممالک جو ہے ان کی حکومتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں، لیکن صرف اور صرف جو ہے اگر کہیں سے آواز اٹھ رہی ہے تو وہ اسلامی جمہوریہ ایران ہے, اور اس طرح گنے چنے ایک دو ممالک ہیں, لیکن پوری دنیا کے عوام اس وقت سراپا احتجاج ہے, اور وہ غاصب صہیونی حکومت ہے کی جاری جاریت کے خلاف جو ہے انہوں نے پوری دنیا میں جو احتجاجی مظاہرے کیے ہیں, اور حتیٰ واشنگٹن اس طرح جو ہے وہ خود وائٹ ہاؤس کے سامنے, فرانس میں, جرمنی میں, خود برطانیہ میں, پیرس میں جو ہے سب نے جو ہے مظاہرے کیے, حتیٰ امریکی یونیورسٹی میں جو ہے جو طلبہ و طالبات ہیں انہوں نے بھی جو ہے احتجاجی مظاہرے کیے, اور غاصب صہیونی حکومت نے کی جارحیت کی مذمت کی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ امریکہ سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو جارحیت اس وقت غاصب صہیونی حکومت نے جاری رکھی ہوئی ہے اسے خاتمہ دینے کے لیے امریکہ اپنا کردار ادا کرے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے امریکہ سے یہ مطالبہ ایسے وقت میں کیا ہے کہ امریکہ خود جو ہے غاصب صہیونی حکومت ہے کے ساتھ جو ہے غزہ کے عوام کی جارحیت میں برابر کا شریک ہے. وہاں پہ جو اس وقت جو انسانی المیہ رونما ہو چکا ہے, امریکہ بھرپور طریقے سے جو ہے غاصب صہیونی حکومت کا ساتھ دے رہا ہے, اور ٹرمپ کے آنے کے بعد جو ہے حملوں میں شدت بھی آئی ہے. ہرچند کہ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ کے حالات کو میں ٹھیک کرنے کی کوشش کروں گا, لیکن ٹرمپ جو ہے وہ اس کے کردار میں, اس کے گفتار میں اور میں زمین آسمان کا فرق ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت نے کی جارحیت میں جس طریقے سے عالمی اداروں نے خاموشی اختیار کی ہے, اور جس طریقے سے جو ہے امریکہ اس کی بھرپور طریقے سے مدد کر رہا ہے, وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. جی حسین,
بہت بہت شکریہ غلام عباس حیدری صاحب اس تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے کے لیے. ہم آپ کے نہایت ہی مشکور ہیں اور آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وصلى الله على نور كزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا. وصلى الله على نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا. محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود. محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہا بینا. وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا. اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم, اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، آج صہیونزم کا سرطانی نیٹ ورک اور امریکہ کے جنگ طلب اور شریر حکام کی جو استکبار کے بنیادی اور خطرناک ترین مراکز ہیں، مختلف راستوں سے امت مسلمہ کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ نفسیاتی اور پروپیگنڈے کی جنگ سے لے کر اقتصادی جنگ تک، معاندانہ سیاسی اقدامات تک اور تشدد، قتل و غارت گری اور فوجی الغار، یہ لوگ اپنے ناپاک عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کسی بھی طرح کی جنایت سے دریغ کرنے والے نہیں ہیں۔ فلسطین میں غاصب صہیونیوں کے دل دہلا دینے والے مظالم جو امریکی حکومت کی حمایت میں انجام پاتے ہیں، نیز عراق افغانستان میں قابض افواج کے رفتار و کردار پر ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو ان لوگوں کی حد درجہ بدبختی اور قساوت قلبی ظاہر کرتی ہے کہ جنہوں نے دنیا کو انسانی حقوق، جمہوریت کی طرفداری اور آزادی کے اپنے منافقانہ دعووں سے بھر دیا ہے۔ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا نعرہ دے کر بدترین شکل کی دہشت گردی کے مرتکب ہوئے ہیں۔ قوموں کو آزادی دلانے کے نام پر ڈکٹیٹرشپ، ظلم و استبداد اور غارت گری ان پر مسلط کر دیتے ہیں۔ امریکہ صراحتاً مختلف ملکوں اور قوموں پر تجاوز کرنے میں اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے۔ صہیونی حکومت الاعلان فلسطینی شخصیتوں کو قتل کرتی ہے اور دھمکی دیتی ہے۔ صہیونی طاغوت فلسطین میں بوڑھے، جوان، مرد، عورت اور بچوں کا خون بہاتی ہیں اور ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ عراق میں نہتے احتجاج کرنے والوں پر حملہ کر دیتے ہیں اور گھروں اور لوگوں کی ناموس کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ ابھی ان کی بھڑکائے ہوئی آگ خاموش بھی نہیں ہوتی ہے کہ دنیا اسلام کو کسی اور جنگ کی خبر دی جاتی ہے۔ سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آج کا ایران۔
آج کا ایران۔ عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے کے دوران ایران میں رونما ہونے والے اہم واقعات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 36ویں برسی کے مرکزی پروگرام سے خطاب میں فرمایا، حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اسلامی انقلاب نے مغربی دنیا کو مبہوت کر دیا تھا اور آج اسی انقلاب کی برکت سے وجود میں آنے والا اسلامی جمہوری نظام استقامت و پائیداری کے ساتھ ترقی و پیش رفت کر رہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ‌ای نے اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے مرکزی اجتماع سے خطاب میں فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کو 30 برس سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی دنیا آپ کے وجود کا احساس اور آپ کے انقلاب کا اثر دیکھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج دنیا میں امریکی حیثیت کا زوال اور صہیونیوں سے بڑھتی ہوئی نفرت بھی اسی انقلاب کی دین ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے عقلانیت کو اسلامی انقلاب کی بنیاد اور ولایت فقیہ اور ملی خود مختاری کو اس عقلانیت کے دو بنیادی ارکان قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ولایت فقیہ نہ ہوتی تو انقلاب دین سے منحرف ہو جاتا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ملی خود مختاری اس بات کا سبب بنی کہ ملک و قوم اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔
آپ نے فرمایا کہ ملی خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے گرین یا ریڈ سگنل کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ ہم کر سکتے ہیں کہ سلوگن پر عمل کیا جائے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ملی خود مختاری کے لیے دفاعی طاقت کے ارتقاء پر زور دیا، ملک کی ایٹمی صنعت کو سائنس و ٹیکنالوجی کے سبھی میدانوں میں ترقی و پیش رفت کی اساس قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ایٹمی ٹیکنالوجی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اور متعدد سائنسی و صنعتی ترقی کا دار و مدار اسی ٹیکنالوجی پر ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے افزودگی کو ایٹمی ٹیکنالوجی کی کلید قرار دیا اور فرمایا کہ ہمارے دشمن اسی لیے ایران میں افزودگی کی مخالفت کر رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ کون ہوتا ہے کہ یہ کہے کہ ہمیں افزودگی انجام نہیں دینی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی صنعت نہ ہو اور وہ اس کا محتاج رہے۔ آپ نے اپنے خطاب میں امریکہ کو ملت فلسطین کے خلاف وحشیانہ صہیونی جرائم میں برابر کا شریک قرار دیا اور فرمایا کہ صہیونی حکومت زوال پذیر ہے اور زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔
جس قوم کا رہبر زندہ ہو اس قوم کو کون مٹائے گا، جس قوم کا رہبر زندہ ہو اس قوم کو کون مٹائے گا، اس کی نسلیں مٹ جائیں گی ٹکرائے گا، جس قوم کا رہبر زندہ ہو۔ شہادت ہو جن کی کب ڈرتے ہیں زندانوں سے، شبیر کے ماتم داروں سے کیا کوئی آنکھ ملائے گا، ملائے گا، جس قوم کا رہبر زندہ ہو
سامین۔ گزشتہ ہفتے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے سعودی عرب کے ولی عہد، قطر کے امیر، ترکیہ اور آذربائیجان کے صدور سے ٹیلی فونی بات چیت کی ہے۔ صدر ایران نے سعودی ولی عہد کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں انہیں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی اور دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ روابط کی تقویت، علاقائی تعاون کے فروغ اور وحدت اسلامی کے استحکام پر زور دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے دنیا بھر سے آنے والے عازمین حج بالخصوص ایرانی عازمین حج کی میزبانی نیز مناسک حج کی ادائیگی کے لیے سہولتیں فراہم کرنے کے حوالے سے سعودی حکومت کی کوششوں کی قدردانی کی۔ انہوں نے مناسک حج کو ایک دین، ایک کتاب اور ایک پیغمبر پر امت اسلامیہ کے اتحاد کی پرشکوہ تجلی قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ یہ معنوی اور دینی رشتہ اسلامی ملکوں کے روابط کے زیادہ مستحکم ہونے کا باعث بنے گا اور اس کے سائے میں امت اسلامیہ کی عزت و سربلندی میں اضافہ ہوگا۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اس گفتگو میں سبھی اسلامی ملکوں بالخصوص سعودی عرب کے ساتھ اچھی ہمسائیگی اور دینی بنیاد پر استوار برادرانہ اور دوستانہ روابط بڑھانے کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی آمادگی کا اعلان کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ ایران امت اسلامیہ کے مشترکہ مفادات، امن و سلامتی اور مسلم اقوام کی رفع و آسائش کی غرض سے سبھی شعبوں میں باہمی روابط کے فروغ اور ہمگیر تعاون کی تقویت کے عزم راسخ کے ساتھ قدم بڑھانے پر تیار ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے بھی اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کی حکومت اور عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی اور امید ظاہر کی کہ یہ بڑی اسلامی عید امت اسلامیہ بالخصوص ایران اور سعودی عرب کے عوام کے لیے باعث خیر و برکت ہوگی۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے عالم اسلام میں وحدت کی اہمیت کے بارے میں صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کے موقف کو قابل تعریف بتایا اور ایران اور سعودی عرب کے روابط کی تقویت کے لیے انجام دیے جانے والے اقدامات کو اہم اور قابل قدر قرار دیا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ صرف ایران اور سعودی عرب ہی نہیں بلکہ سبھی اسلامی ممالک کو اس مثبت روش سے فائدہ پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ دو جانبہ روابط میں توسیع کے لیے تیار ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے عید الاضحیٰ کے موقع پر امیر قطر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اس موقع پر صدر پزشکیان نے امیر قطر کو عید قربان کی مبارکباد پیش کی اور قطر کے عوام کے لیے وقار اور سربلندی کی دعا کی۔ صدر مملکت نے عید الاضحیٰ کو امت اسلامیہ کے اتحاد و یکجہتی اور یک دلی کی علامت قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ اس موقع سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اسلامی ممالک اپنے برادرانہ اور دوستانہ تعلقات میں مزید اضافہ کریں گے۔ صدر پزشکیان نے اسلامی ممالک کے درمیان سیاسی اور سفارتی تعاون کو مسلمانوں کے بنیادی مسائل کے حل بالخصوص صہیونی حکومت پر دباؤ اور اس ظالم حکومت کے جرائم کو روکنے کے لیے انتہائی اہم اور مؤثر اور مفید قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ مسلم ممالک کے اتحاد کے ذریعے علاقے میں امن و سکون کو واپس لوٹا سکیں۔ اس موقع پر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بھی صدر مسعود پزشکیان کے ٹیلی فونی رابطے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایران کی حکومت اور عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی اور ایرانی عوام کے لیے سلامتی، سعادت اور برکت کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت امت اسلامیہ ایک انتہائی مشکل اور حساس حالات سے گزر رہی ہے اور امید ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اور قطر کے تعاون کے ذریعے غزہ کے مظلوم اور بے دفاع عوام کی نسل کشی کو روکا جا سکے اور صہیونی حکومت کو لگام دی جا سکے۔ قطر کے امیر نے امید ظاہر کی کہ ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو فروغ دے کر مشترکہ اہداف کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے عید الاضحیٰ کے موقع پر اپنے ترک ہم منصب رجب طیب اردوغان سے ٹیلی فونی گفتگو کی. انہوں نے عید قربان کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ عالم اسلام میں اتحاد یکجہتی پر زور دیا. صدر مملکت نے اس موقع پر کہا کہ صہیونیوں کے بہیمانہ جرائم اور مظالم کے خاتمے کے لیے امت اسلامیہ کا مسئلہ فلسطین کے گرد متحد ہونا انتہائی ضروری ہے. ترک صدر نے بھی ایران کی حکومت اور ایران کے عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اس عید کو امن، سکون اور عالم اسلام کے اتحاد کے لیے بہترین موقع قرار دیا. اسی طرح ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے جمہوریہ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور انہیں اور آذربائیجان کے عوام کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کی. صدر مملکت نے کچھ عرصے قبل انجام پانے والے اپنے دورے آذربائیجان کا ذکر کرتے ہوئے اس دورے کو انتہائی اہم اور تعمیری قرار دیا اور ہر سطح پر تعلقات میں فروغ کی امید ظاہر کی. صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اس موقع پر نقل و حمل اور توانائی کے شعبوں میں دونوں ممالک کے تعاون میں اضافے کو علاقائی استحکام کے لیے انتہائی ضروری قرار دیا. تمام گزشتہ ہفتے ایران کے وزیر خارجہ سید عباس راغچی نے مغربی فریقوں کو خبردار کیا کہ ایران کے یورینیم کی افزودگی کے حق کو نفی کر کے انہیں معاہدے کو بھول جانا ہوگا. ایران کے وزیر خارجہ سید عباس راغچی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر ایٹمی توانائی کے شعبے میں ایران کی قومی اور مقامی صلاحیتوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ کیوں صرف دنیا کے چند ملک ایٹمی ری ایکٹر کا ایندھن بنانے کی صلاحیت حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. انہوں نے لکھا کہ اس کے لیے قابل ذکر مالی ذخائر کے علاوہ اسٹریٹجک سیاسی نظر، طاقتور صنعتی تنصیبات، اعلی تعلیم اور ٹیکنالوجی پر مبنی ایک نظام کی ضرورت ہوتی ہے جو افرادی قوت کی تربیت اور فنی معلومات کی پیداوار کر سکیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس راغچی نے اپنے ایکس پوسٹ میں لکھا ہے کہ ایران نے ان صلاحیتوں کو حاصل کرنے کے لیے بھاری قیمت ادا کی ہے اور ہم ان محسن وطن کو ہرگز ناامید نہیں کریں گے جنہوں نے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا ہے. سید عباس راغچی نے اس پیغام میں زور دے کر کہا کہ افزودگی کے حق کو نفی کر کے معاہدے کا تصور تک نہیں ہوگا، لیکن اگر ایٹمی ہتھیاروں کی نفی ہدف ہو تو معاہدے کا حصول ممکن ہے. سامعین، گزشتہ ہفتے ایران کے ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے کہا ہے کہ ہر دوسری قوم کی طرح ایرانی عوام کو بھی ایٹمی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کا مکمل حق حاصل ہے. محمد اسلامی نے ایک انٹرویو کے دوران کہا کہ ایٹمی صنعت ایک بنیادی معلومات پر مبنی اور ترقی کو فروغ دینے والی صنعت ہوتی ہے جس کے اثرات تمام شعبوں اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے تمام حصوں پر مرتب ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایٹمی صنعت ایک